پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-77-789. تو ہم آغاز کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے اپنے آج کے پروگرام کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جمعرات کو پاکستان پہنچے لندن سے, اور آج وہ احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے. لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی بے یقینی کی صورتحال ہے. مختلف باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے جس کی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تردید بھی کی ہے, اور خود فوج نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بے یقینیاں پائی جاتی ہیں, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت دو ممتاز سیاسی تجزیہ کار, رانا اطہر جاوید صاحب, پاکستان ہاؤس ایک تھنک ٹینک ہے اس کے سربراہ ہیں, اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار لاہور سے سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے راولپنڈی میں کچھ سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں سے گفتگو کی ہے. بہت مختصر سے اس کو سن لیتے ہیں, پھر ان کے کمنٹس لیں گے.
حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رحمان ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
میں سمجھ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے, بالکل متفق ہوں. اس لیے کہ جب سیاسی پولرائزیشن اس لیول پہ پہنچے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اور جب حکومت, بیٹھی ہوئی حکومت اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کرے گی, تو اس کے بھی رزلٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا اچھے نہیں ہوئے.
قومی وطن پارٹی کے رہنما آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے.
بے یقینی کی صورتحال تو ہے, انسرٹنٹی ہے, اور جس کی وجہ سے ہر ایک یہ محسوس کر رہا ہے اور مایوس ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ لیں, جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو ایک کلیئرٹی لانی چاہیے اپنے اس میں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی زیب جعفر کہتی ہیں کہ ان کی جماعت کسی طرح کا دباؤ برداشت نہیں کرے گی.
دیکھیں جی, سازشیں کب نہیں ہوئی سیاست میں, ہمیشہ سے رہی ہیں, اور ہوا ہمیشہ سے پریشر بلڈ اپ رہا ہے, لیکن کبھی بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کسی قسم کا پریشر اپنے اوپر نہیں آنے دیا, اور ہم لوگوں نے ہر قسم کے جو ٹینیورز کو فیس کیا ہے, اور آج بھی الحمدللہ ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, نیب کے آگے بھی پیش ہوئے, وی ڈونٹ فیل اینی کائنڈ آف پریشر. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ہمیں کسی چیز کے خدشات ہیں, یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے گا.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم خدشات کے باوجود عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, جس سے ان کے بقول یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے.
یہ بتائیے رانا اطہر جاوید صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں, جتنا پولرائزیشن آپ کو نظر آتا ہے سیاسی سطح کے اوپر, کیا اس کا انجام پاکستان میں جمہوری نظام کے لیے خوشگوار ہوگا الٹیمیٹلی؟
جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ دو اس میں مین جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بات ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کے اندر اتنا کرائسس نہیں ہے جس میں پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے. اس کو ہمیں علیحدہ کر کے دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ جو مسلم لیگ نون کی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, فارمر پرائم منسٹر, جو ان کی لیڈرشپ ہے یا ان کے جو حواری ہیں, جو ان کے اوپر الزامات ہیں, اور جو ان کا رستہ رابطہ جو ہے اندر کے جو معاملات ہیں, جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر کرائسس ہے لیڈرشپ کا یا پولرائزیشن کا, اس کو ابھی جو لوگ یہ ریفلیکشن دے رہے ہیں جو مسلم لیگ حکومت والے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک نیشنل لیول کا کرائسس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو اپنا سارا کام کر رہی ہے, ڈگنیٹیز کو ریسیو بھی کیا جا رہا ہے, بیوروکریسی بھی کام کر رہی ہے, ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, عدالتیں جو ہیں اور جو میڈیا ہے, وہ دو ادارے ایسے ہیں جو کہ نیوز یعنی کہ جس سے بن رہی ہے زیادہ. اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت نے بھی اس کی وضاحت کر دی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہ ہائیسٹ سیولین لیڈرشپ ہیں, پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر دی جو فوج کے سپوکس پرسن ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, لیکن جو اصل بات جو نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جو حکومت کر رہی ہے جماعت اس کے اندر کا ہے ایک. دوسرا یہ چونکہ چیلنج ہوئے ہیں مین لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر, ان کی حکومت پر یہ الزام ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر ان کے جو لوگ ہیں یا اتنے سالوں سے انہوں نے بہت سارے پیسے بنائے ہیں مختلف ذرائع سے, اور اسی لیے یہ عدالتی اور یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اب اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کنورٹ ہو رہا ہے ایک نیشنل کرائسس میں یا کوئی ملک میں انسٹیبلٹی ہے, ملک میں انسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے پولیس کا نظام جو ہے, وزارت خارجہ کا نظام ہے, فوج کا نظام ہے, پلاننگ کمیشن ہے, یہ ساری اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں.
اچھا
جو کام کر رہے ہیں ان کی خبر نہیں آ رہی, کیونکہ خبر جو میڈیا کے انٹرسٹ کی یہ ہے کہ جی اس وقت جبکہ بالکل ان کا دور ختم ہو رہا ہے تو بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں جو حکومت وقت نے کیے کر رہے تھے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. ایک یہ بات ہے, وزیر خزانہ چونکہ انوالو ہے, فارمر پرائم منسٹر انوالو ہے, اس لیے ظاہر ہے وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اتنا بڑا انجام ہوگا کہ جی یہ حکومت چلی جائے گی, ٹیکنوکریٹ آ جائے گی. ویسے بھی اگر یہ ہم اس کو مان بھی لیں اس مفروضے کو, تو یہ کام تو دو اڑھائی سال پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی تو ویسے ہی ہر چیز ختم اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ابھی جو ایکسٹرا مائلج ملے گا وہ حکومت وقت کو مل سکتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے کام کمپلیٹ کریں, اور جو ڈومیسٹک جو ود ان پولیٹیکل پارٹی ان کے جو کرائسس ہے یا جو پولرائزیشن ہے یا جو افواہیں ہیں کہ جی کو فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اس سے بچاؤ کے لیے. دوسرا یہ لیجسلیشن جو ہے, جو ایکٹ آف گورنمنٹ اس وقت ہو رہا ہے, وہ اس کے پرسنلائز افیکٹ ہیں بہت زیادہ, یہ بھی آپ دیکھیے.
اچھا
اگر ایک ایک اگر اچھا لیجسلیشن کریں آپ جس سے ان کو لگے کہ فوج دوبارہ اس میں مداخلت نہیں کرے گی اور یہ اس میں وہ کرے جو نیشنل انٹرسٹ کا اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کا ہو, تو وہ زیادہ بھاری بات ہے. تو میرے خیال میں یہ نیشنل کرائسس نہیں ہے اتنا بڑا جتنا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کا کرائسس ہے جس کی ریفلیکشن دی جا رہی ہے.
اچھا سلمان عابد صاحب, اگر آپ نیب کے رویے کو دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ سندھ میں ان کا معیار مختلف ہے, پنجاب میں ان کا معیار مختلف ہے, کیا اس کا نتیجہ صوبوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت میں نکل سکتا ہے؟
دیکھیے جعفری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی ادارے کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے اور ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جب سندھ میں نیب کام کر رہی تھی تو اس وقت پی ایم ایل این نے اتنا شور نہیں مچایا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے شور مچایا تھا, اور اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف بھی بات کر رہے ہیں, نواز شریف بھی بات کر رہے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے یہاں ادارے خود مختار اور شفاف تو بنائے نہیں ہیں, ان کو اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ استعمال کیا ہے, سیاسی مداخلتیں کی ہیں, اس وجہ سے جب بھی پاکستان میں ادارے اگر اپنے آپ کو شو کرنا چاہیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا ہوگی, البتہ اس میں کچھ تاثر ضرور ابھرتا ہے. جیسے شرجیل میمن نے کہا کہ جب میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو پھر ایک اور طریقے سے برتاؤ ہوتا ہے, پنجاب کے کسی بندے کے ساتھ ہو تو کوئی ایک اور طریقے سے برتاؤ ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں پاور ڈائنامکس کے اندر یہ مسئلے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں, لیکن ایک بات تو پاکستان کے اندر متفقہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ جی نیب کو ایک شفاف انداز سے کام کرنا چاہیے اور ایک بلا تفریق ہو کر جو ہے بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی پسند و ناپسند کے احتساب کے عمل کو شفاف انداز میں آگے بڑھانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب احتساب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے ہاں جو رولنگ الیٹ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس کے شکار ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ اس موقع پر آپ یاد ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہیں دو بڑی جماعتوں نے کہا تھا ہم احتساب کمیشن بنائیں گے, لیکن پانچ سال میں پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بنایا, چار سال میں انہوں نے بھی نہیں بنایا, اور جب اب نیب نے کچھ ایکشن کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں فوری طور پر یاد آ گیا کہ ہمیں احتساب کمیشن بھی بنانا ہے. بھائی جب آپ پولیٹیکل اسپیس کریٹ کر دیتے ہیں, ویکیوم کریٹ کرتے ہیں, تو اس کا پھر فائدہ تو دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. اب سوال یہ ہے اگر نیب کے اندر خامیاں تھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ان نو برسوں میں ان خامیوں کو دور کیوں نہیں کیا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ رولنگ الیٹ ایک جوائنٹ وینچر کر کے جو ہے نا نیب کو غیر فعال کر کے احتساب کمیشن بنانا چاہتی ہے, اور احتساب کمیشن بنا کر پھر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایجنڈا جو ہے وہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آتا ہے اس وقت پولیٹیکل الیٹ میں. کیونکہ اب
ہیلو، میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. رانا صاحب یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ ہیں سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی فرمائیے. اچھا میں اتنی دیر میں رانا صاحب میرے ساتھ کچھ کالر سن رہا ان سے بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے مزید ان پٹ لوں گا. مرید خان صاحب ہیں میاں والی سے. جی مرید خان صاحب
السلام علیکم صاحب، دو خیر سے کر رہا ہوں.
وعلیکم السلام. جی
امن ہو گیا تھا، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی تھی. ہر ماشاء اللہ کو جدو نے درست کہا ہے. کیا ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بھیجنا اچھی بات ہے؟ یہ ووٹروں کی توہین نہیں ہے جناب. اور میں یہ کہتا ہوں یہ تیسری قوت جو کہتے ہیں، یہ تیسری قوت ہی وزیر اعظم کی دم پر پاؤں رکھتی ہے اور مریض سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں اور مریض سے خاص اپنے بناتے ہیں. اگر ان کو کوئی بات نہیں مانتا تو یہ حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں. شکریہ.
راجہ محمد حبیب صاحب جہلم سے. جی جناب راجہ محمد حبیب صاحب ہیں لائن پر، میرے خیال ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. محمد اقبال صاحب ڈنگا سے. میرے خیال ان دونوں کی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں. رانا صاحب میرا سوال یہ. جی بولیے بھائی. جی بولیے.
محبوب بول رہا ہوں جنم سے.
جناب یہ نواب جب بھی آپ پکارے چور کے نام سے پکارے گئے، مہربانی آپ کی ہے. یہ چور ہیں، یہ پاکستان پورے کا پیسہ اس نے لوٹا ہے. اس کو دوبارہ پاکستان میں کس نے داخل ہونے دیا؟ یہ چور کا بچہ چور ہے. اس کو
ہمارے ساتھ اور کون ہے لائن پر اس وقت؟
راجہ محبوب جیلم سے میں بول رہا ہوں.
جی فرمائیے راجہ محبوب صاحب.
جناب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سن 13 سے لے کے ابھی تک جو موجودہ حکومت نے کام کیے ہیں نا، وہ جو ہمارے یہ مایوس سیاستدان ہیں ان کو یہ کام بھا نہیں رہے. ان کو پتا ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہونا ہے ہمیں کلین چٹ ملنے والی ہے. وہ یہ وہ شور مچا رہے ہیں. حکومت چل رہی ہے کیا؟ حکومت کو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے صرف. اور پھر دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے نا، اس نے نا پیالی میں طوفان اٹھایا ہوا ہے، وہ زیادہ شور وہ مچا رہے ہیں. حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے اور جتنا کام ابھی ہوا ہے 70 سال میں پاکستان میں کام نہیں ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. جی آپ بات مکمل کیجیے اپنی. سلمان عابد صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. سلمان عابد صاحب
آگے نہیں بڑھائیں گے.
جی
اور ہماری رولنگ الیٹ اپنے پاور انٹرسٹ کے اندر بیٹھ کے احتساب کمیشن کے نام پر دوبارہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرے گی تو پھر پاکستان میں ڈیموکریسی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گی اور یہاں احتساب کا عمل بھی ہو سکے گا. اور یہ جو بات بار بار ہم کرتے رہتے ہیں کہ سیاست کو اور کرپشن اور بدعنوانی کو جو ہے نا اس کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر شاید وہ عمل نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے ایک بہترین ٹائمنگ ہے کہ جو احتساب کا عمل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے، اب اس میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ خامیاں مل کے دور کر لی جائیں لیکن احتساب کے عمل کو آگے بڑھایا جائے. اس میں اگر ہم روڈ ایکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اسی جمہوریت کو کوئی فائدہ ہو سکے گا.
اچھا رانا اطہر صاحب یہ این آر او کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی این آر او ایکسپیکٹڈ ہے جیسا کہ مشرف کے دور میں ہو چکا تھا یا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں؟
نہیں یہ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پتا پاور پالیٹکس ہے، اس میں نیگوسیشن کرتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل بائی لیٹرل پولیٹیکل پارٹیز آپس کو پروٹیکشن کے لیے بھی. دیکھیں یہ پروٹیکشنزم جو ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں سلمان صاحب، دراصل مسئلہ سارا یہی ہے. جو بین الاقوامی حکومتیں ہیں یا جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہیں، ورلڈ بینکس ہیں، وہ اس بات کی بار بار نشاندہی کرتے ہیں جو ڈونر ایجنسیز ہیں کہ یہاں پر کرپشن جو پولیٹیکل ایلیٹ یا جو نیچے ان کے سسٹم کر رہا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس سے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی بچائیں گے ڈیموکریسی بچائیں گے، اس کی بجائے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا فائنینشیل جو سسٹم ہے پورا وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے اس وقت. جو آپ کے لونز ہیں ان کی جو تعداد بہت بڑھ گئی ہے، بلینز اور بلینز میں، اتنے سالوں میں نہیں لیے، وہ کہتے ہیں اتنے 3-4 سال میں لیا ہے. بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کیا جائے ایک پراپر فائنینشیل انالیسز کر کے کہ آپ کا جو انٹرنل کلیپس ہوتا ہے اس پہ یہ ان چیزوں کی بھی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ کی حکومت کے جو پرائرٹیز ہیں اس میں کیا ہے. تو مجھے ایکچولی دراصل میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ این آر او یہ ساری ایز آئی سیڈ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو سلمان صاحب نے بڑا رائٹ فلی کہتے ہیں وہ اسے کیا ہے کلاسیفائی،
कि अगर तो एहतसाब का निज़ाम जो ही शुरू होता है ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो भाई एहतसाब करने दें आप, जिन जिन का आपने करवाना है करवा दें, उनके नाम लाएं आगे, उनको आगे लाएं ताकि आपको ये मिले शाबाश आखिर में, सारी तारीख लिखे कि फलां फलां पॉलिटिकल पार्टी के फलां लीडर ने बहुत बड़ा मुजाहरा करके मुल्क को 70 साल के बाद इस अजाब से निकाल लिया, जिसमें इंटरनेशनल पावर्स दे आर रियली अपसेट, क्योंकि वो जब बात करने जाते हैं तो आए कमजोर निजाम के साथ जब आप बात करते हैं तो वो अगर करना भी चाहे सिस्टम काम तब भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेसी नहीं रहती, वो करप्शन जो है इरोड होती है ना जी लेजिटिमेसी, आपकी बात में वजन नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में एनआरओ ना हो तो बेहतर है, और मुझे नहीं लगता कि एनआरओ होगा। एनआरओ कैसे हो सकता है क्योंकि अभी तो 4-5 महीने का वैसे भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, यानी कि ये वैसे ही मार्च अप्रैल में तो वैसे ही ये इन्होंने मई में होने हैं, तो ये 30-90 डेज का जो होगा जो भी आपका इंटरिम सेटअप आता है जो हुकूमतें खुद बनाती हैं, तो वो तो वैसे ही एक रूटीन में हो जाएगी सारी चीजें। इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ये अभी थोड़ा पावर पॉलिटिक्स करके वोट गेन करें और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इनकी रिकवर करें, जैसे पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम है पंजाब में, नवाज शरीफ साहब को भी प्रॉब्लम है केपी में, इसी तरह कराची में बहुत सारे इश्यूज हुए हुए हैं, मतलब डिफरेंट पार्टी की सारी फ्रेगमेंटेशन हो गई है एमकेएम की, तो ये सारी चीजों का मद्देनजर रखें। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, अगर ये होता है तो ये मुल्क की एक्चुअली सियासी तौर पर, मैं कहूंगा नेशनल सिक्योरिटी बाद में आएगी, सियासी तौर पर बदकिस्मती होगी बहुत बड़ी।
सलमान आबिद साहब, एक आखिरी सवाल इख्तिसार के साथ जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा आप क्या देखते हैं?
देखिए मुझे लगता ही है कि जो इस वक्त आपको करंट सूरत हाल नजर आ रही है, बजाय लगता है कि स्टेबिलिटी है हुकूमत की, मुझे स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, मुझे ज्यादा ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जिस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं उससे ज्यादा इदारों के दरमियान क्लैश होगा, और मुझे लगता है कि इस क्लैश के अंदर वो कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई जोड़ तोड़ करके अपना मामला तय कर ले, कोई सऊदी अरब के साथ या फला के साथ मुफाहमत अगर वो नहीं होती है तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सिस्टम को इस वक्त खतरा फौज से ज्यादा खुद सियासतदानों के तर्ज अमल से और नवाज शरीफ साहब के उससे होगा, और ये नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त एक की प्लेयर है, अगर वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे तो उन्हें अपने अंदर ठहराव पैदा करना पड़ेगा, और अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ वो अपनी जात को फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जमहूरियत को और इस मौजूदा सिस्टम को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब और जनाब राना अतर जावेद साहब, दोनों साहिबान का। सामईन हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम अपने अगले मौजू की जानिब जाएंगे।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
वेलकम बैक सामईन। जैसा कि आप खबरों में सुन चुके हैं कि पाकिस्तानी सेनेट के बाज अरकान ने इस बात पर तश्वीश का इजहार किया है कि मुबैना तौर पर फौजी एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुलव्वस से और मदाखलत कर रही है। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इस वक्त जनरल तलत मसूद दो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जनरल साहब की ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सुन लीजिए ताकि फिर हम आपके कमेंट्स ले सकें।
पार्लियामान के आने वाला यानी सेनेट में बाज़ अरकान की तरफ से मुल्क के सियासी अमूर में फौज और अदलिया की मुबैना मुदाखलत से मुतालिक तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सेनेट में मुल्क के इदारों के इख्तियारात और उनकी हदूद से मुतालिक होने वाली बहस के दौरान बाज़ सियासी जमातों के कानून साजों ने इन तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने जुमे को इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बराए रास्त भी हुकूमत करती रही हैं दौरे आमदी, लेकिन जब अवाम की हुकूमतें आती हैं अवाम की इलेक्टेड तो उसमें भी वो उनका एक इंटरफेरेंस रहता है और ये दो पोल्स ऑफ पावर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और ये ऐसे होती जा रही है कि हमारा जो एक शौरी सतह है वो बुलंद हो रही है।
अहम सियासी अमूर के तजियाकार अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि जमहूरी हुकूमतें अगर आईन के मुताबिक अपने फराइज अदा नहीं करेंगी तो इसकी वजह से पैदा होने वाले इख़लाक़ को बाज़ इदारे पुर करने की कोशिश करते हैं।
بعض اوقات ایسے تاثر ملتا ہے کہ ایسے مداخلت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے معاملات میں، خاص طور پہ جو ہماری سویلین سائٹ ہے اس کے اسکوپ میں ملٹری کی طرف سے ایسے مداخلت کے، یا اس میں ان کے اسکوپ کے بارے میں جو وہ کام ان کا کرنے کا ہے وہ ملٹری کر رہی ہوتی ہے، یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک سویلائزڈ معاشرے میں یہی طریقہ ہے کہ اس کے فورم سے بیٹھ کے بات کر لی جائے، جیسے پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے بات کر لی جائے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس سے بات کی جائے.
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ملک کے بعض سیاسی اور دیگر حلقوں کی طرف سے ملک کے جمہوری نظام سے متعلق بعض خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا امکان ظاہر کیا گیا تھا. اگرچہ فوج کی طرف سے سینٹ کے اراکین کی طرف سے ظاہر کیے گئے تازہ تحفظات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں، اور ان کے بقول اگر کوئی خطرہ ہوا تو وہ جمہوریت کے تقاضے پورے نہ کرنے سے ہوگا.
جی جنرل صاحب، آپ نے یہ رپورٹ سنی، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں فوج کئی دفعہ برسر اقدار آ چکی ہے، بظاہر حکومت کی ہے اس نے، لیکن آج بھی یہ کہا جاتا ہے اور یہ خدشات پائے جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی فوج مداخلت کر رہی ہے؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ تو ملوث ہے پاکستان کی سیاست میں؟
میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ڈائریکٹ مداخلت ہو رہی ہے کسی قسم کی. یہ ضرور ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے. اس قسم کے بیانات ضرور آئے ہیں کہ آپ جو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا انہوں نے بیان بھی دیا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور ہم بالکل کوئی مداخلت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ نے انڈیا دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو پاکستان میں سیاست ہے اور جس سے سیاسی پارٹیز اپنا ایجنڈا لے کر آگے جا رہی ہیں، اس کے باوجود کہ ان میں سخت اختلافات ہیں اور اس وقت ایک قسم کا دوران ہے، چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف جس قسم کا کیس ہو رہا ہے، جو پی ایم ایل این ظاہر ہے ان کو یہ پسند نہیں ہے، چونکہ حالانکہ وہ میرے خیال میں قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں اس کے باوجود. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک لحاظ سے اختلافات ضرور رکھیں اور سیاسی طریقے سے اختلافات رکھیں، لیکن اگر بحران نہیں مچائیں گے تو کوئی قسم کا کسی قسم کا ڈر نہیں ہے پاکستان تیسری دفعہ جو ہے جمہوریت کی طرف اور الیکشنز کی طرف جائے گا. اور اگر ذرا کوئی بیانات بھی آتے ہیں یا کسی لوگوں کو اچھا بھی ہیں تو وہ بالکل میرے خیال میں ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں میرے خیال میں خود ان کی خواہش ہے الیکشن ہوں، اس لیے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ اور ان کو اس کا بھی تجربہ ہے کہ اگر زیادہ یہ خود اپنے آپس میں انتشار کرتے ہیں اور ملک میں ایک انتشار پھیلتا ہے، پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی جو ہم نے دیکھا شرط کے زمانے میں 8-10 سال انہوں نے حکومت کی، اس سے پہلے بھی انڈیا نے اسی قسم سے فائدہ اٹھایا، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ اسی قسم سے رپیٹ ہوگی، بلکہ پاکستان بالکل جمہوریت کی طرف جائے گا. یہ ضرور ہے بحران ضرور ہے، لیکن یہ بحران جو ہے وہ میرے خیال میں ایک اب اس وقت پاکستان کی ایک لحاظ سے سیاست کا حصہ بن گیا ہے.
اچھا آصف تمبولی صاحب، آپ ظاہر ہے آپ کا تعلق جو ہے قانون کے شعبے سے ہے، اور پاکستان میں عدالتوں پر یہ بار بار الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ مداخلت کر رہی ہیں یا وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا واقعی عدالتیں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ملوث ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں آلریڈی 3 مارشل لا پاکستانی پولیٹیکل سسٹم نے فیس کیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ خدشات تو ہمیشہ پاکستان میں موجود رہتے ہیں کہ ملٹری فورسز جو ہیں وہ کسی بھی وقت پاکستان میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی طرف سے انٹروینشن ہو سکتی ہے. تو یہ خدشہ تو ہر وقت سے ہے، اور جو موجودہ کرنٹ سینیریو بنا ہوا ہے جس میں ایک پاکستان کی رولنگ پارٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے جو اسپوکس مین ہیں وہ فوج کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر مداخلت کے بارے میں اپنی رائے دیتے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آرمڈ فورسز کی طرف سے انٹروینشن ہوتی رہی ہے. تو یہ خدشہ جو ہے اس وقت کے پارلیمنٹیرینز کا ایک حقیقی ہے اور وجہ ہے کہ وہ شاید یہ ان کے اندر کا خوف ہے کہ کہیں دوبارہ پاکستان میں پھر سے مارشل لا نہ آ جائے یا ان کو کہیں سے کچھ.
مگر لیکن فوج کے جو ترجمان ہیں وہ تو بہت کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے, جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے,
یہ خوش آئند بیان ہے اگر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں انٹروینشن نہیں کرے گی, یہ خوش آئند بیان ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ان کا بیان جو ہے وہ بڑا قابل ستائش ہے کہ جمہوریت کو جمہوری رویوں سے ہی خطرہ ہوتا ہے.
صحیح.
جب جمہوری رویے اڈاپٹ نہیں کیے جاتے اور پھر جب پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیشین فیل ہوتا ہے تو انٹروینشن ہوتی ہے.
اچھا,
انلکیلی یہ نہیں ہونی چاہیے.
اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے مجھے کہ عدالتوں
آصف صاحب
عدالتوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری بھی مداخلت کر رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں جی, جتنے بھی پاکستان کے اندر مارشل لا لگے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن عدالتوں نے ہی کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کے لیڈر کو برطرف کیا گیا اور ان کی ریزرویشن یہ بہت حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اقامہ کے ایشو پر ایک الیکٹڈ پی ایم کو ہی برطرف کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پاناما کا کیس نہ بناتے, آپ اقامہ کا کیس بنا کر ان کو برطرف کر دیتے.
صحیح.
تو یہ جو ہے خوف جو ہے یہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے تو پھر جوڈیشری کو یہ بھی چاہیے کہ ان کے جو اپنے ججز کے خلاف, ہائر جوڈیشری کے ججز کے خلاف جو ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر آج تک پینڈنگ ہے اور جن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اور یہ فیصلہ نہ ہو پانا بھی پولیٹیشین کے ان ریزرویشن کو تقویت پہنچاتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ جسٹس ہوا ہے. اور جب یہ سلیکٹڈ جسٹس ہم کہتے ہیں تو سلیکٹڈ جسٹس از کالڈ انجسٹس.
اچھا,
اگر آپ پولیٹیشین کے خلاف کرتے ہیں
جی. اچھا جنرل طارق مسعود صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ جو خدشات ظاہر کیے گئے ہیں, ظاہر ہے کہ فوج کے حوالے سے آپ نے کلیریفیکیشن دیا, جوڈیشری کے بارے میں بھی جو کہا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے بنیاد خدشات ہیں؟ جنرل طارق مسعود جی, جی میرا سوال یہ ہے کہ جو بعض سینیٹرز نے اپنے کنسرنس شو کیے ہیں, ظاہر ہے فوج کے بارے میں آپ نے کلیریفیکیشن دیا ہے لیکن جوڈیشری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی, میرے خیال میں دیکھیے جوڈیشری جو ہے وہ ایسے تاثر تو انہوں نے دیا ہے اپنے جو پی ایم ایل ایل کے لیڈر وغیرہ نے یہ اس قسم کا تاثر دیا ہے, نواز شریف صاحب کے بھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے اب وہ تو لائر بھی بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک ججمنٹ ہوئی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی لوگ جو تھے یہ حیران تھے کہ کیس جو تھا ان کے خلاف کہا جو جاتا تھا کہ بڑا سیریس ہے, لیکن جو ان کو سزا ملی وہ اقامہ پہ ملی. اس کی وجہ سے لوگوں کو ذرا کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ان کے خلاف اتنا مواد تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ صرف خانہ کے اوپر آپ نے ان کو چارج شیٹ کر دیا اور ان کو سزا دے دی؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی مایوسی اظہار بھی کیا ہے, اور آپ نے دیکھا اخباروں وغیرہ میں بھی کافی اس کی تنقید ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کردار ہوگا کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی لیڈ کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے اپوزیشن پارٹی کے لحاظ سے, حالانکہ جو ہے
وہ ایسے تو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے وہ مین اپوزیشن پارٹی ہے, لیکن جو آپ نے دیکھا زمینی حقائق ایسے ہیں کہ عمران خان جو ہے بہت ایکٹیو ہیں, لیکن اگر عمران خان زیادہ ایکٹیو ہوں اور اس قسم سے بحران کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے جمہوریت کو خطرہ ضرور ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تنقید بھی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسے ملک میں جہاں جمہوریت اتنی کمزور ہے وہاں اتنا انتشار آپ پھیلائیں اور لوگوں کی ایسی سوچ لے آئیں جس سے یہ بدبلی ہو جائے جمہوریت سے. یہ جو ہے یہ ایک خطرہ رہتا ہے پاکستان میں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کا اسی میں انٹرسٹ ہے, مفاد بھی اسی میں ہے کہ الیکشن ہو اور پھر الیکشن کی بنیاد کے اوپر جو گورنمنٹ جو بھی عوام ان کو پسند کرتے ہیں یا الیکشن میں جیت دیتے ہیں وہ اس کے لحاظ سے پھر پاور میں آئیں, اور بجائے اس کے کہ فوج کا یا جوڈیشری کا یا کسی اور کا انصاف جیسے معنی میں لیا جاتا تھا اس کی توقع نہ کریں.
بہت شکریہ جنرل طلعت صاحب اور جناب آصف تمبولی صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم گفتگو کریں گے, ہمارے کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں, جس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ہوں گے, ہم ان سے بھارت میں دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ کوہاٹ سے ملک کو نائب خان صاحب ہیں. جی ملک صاحب, جی ملک نائب خان صاحب آپ لائن پر ہیں. لیاقت الملک صاحب دیر سے, لیاقت الملک صاحب
ہلو,
جی بولیے کون صاحب, بولیے.
ہلو, میں خدام محمد احمد سے بول رہا ہوں. آباد جعفری صاحب کیا حال ہے؟
بس اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے.
بس میں میری موٹی بات اور ایک عام پاکستانی گزار میں بھی موٹی بات یہی ہے کہ اگر ہمارے پولیٹیشین سنس 45 ہوتے اور اپنا مفاد انٹرسٹ نیچے رکھتے اور اسٹیٹ کا مفاد اوپر رکھتے اور وہ پیٹریوٹک نیشنلسٹ ہوتے تو کبھی بھی آرمی کی ضرورت نہ ہوتی, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے یہ ماں ہے, ڈرتی ہوگی ماں کی جیسی, وہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب تک ہمارے اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا ہمارے جو پولیٹیشن ہیں وہ لائل ہوں, پیپلز پارٹی کی ہیڈ دیکھ لیں, ڈاکٹر آسم دیکھ لیں, جگجیت میمن دیکھ لیں, نواز شریف دیکھ لیں, تو مجھے بتائیں سر. آپ سے بار بار بولتے ہیں جی پیٹریوٹک نیشنلسٹ کی حکومت ہو, ٹیکنو کی حکومت ہو, جہاں پہ ہائی ٹیک اچھے لوگ آئے, کیوں نہ آئے؟ پھر یہ مجبوری بن جاتی ہے, پھر آپ سپریم کورٹ کو بھی کوستے ہیں, کو بھی کوستے ہیں, تو یہ تو بڑی مجبوری ہے. یہ انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا مودی ہمارے لیے اگر برا ہے لیکن اپنے لیے تو اپنے ملک کے لیے اچھا ہے. جاوید صاحب
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا فیضابون صاحب. اور ہمارے ساتھ محمد ایجنسی سے گل ضمیر صاحب ہیں. جی گل ضمیر صاحب,
سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف کو عدالت نے نہ حل کیا ہے اور اس کو چاہیے کہ صبر کرے, کیونکہ اس لیڈروں کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہندوستان کے قانون کو آپ دیکھ لیں, عدالت کی دیکھ لیں کتنے مضبوط ہیں, اور ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے, تو اس کو شرم آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ.
اچھا راولا کوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں, کون سا صاحب ہیں؟ حبیب شاہ صاحب.
سید حبیب حسین سے ایڈوکیٹ بول رہا ہوں.
جی
یہ جناب بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. دیکھیے کہ شروع دن سے ہی عدالتوں اور فوج کا سیاست میں مداخلت رہی, مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے لے کے.
ذرا مختصر کیجیے شاہ صاحب, بہت اختصار, ہمارے پاس وقت نہیں ہے بالکل.
ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فوج بھی 1958 میں دیکھیں ایوب خان کا مارشاء اللہ, 1969 میں یحییٰ کا مارشاء اللہ, پھر ضیاء الحق کا, پھر مشرف کا, تو یہ سارا چلتا رہا. لیکن اس میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ سیاست میں بھی کوئی خیر ہے, سیاست نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ملک جو تباہی کی طرف گیا.
بہت شکریہ آپ کا. سلیم صاحب لودھنا سے.
جی ہلو,
جی بولیے.
جی جی سر, اب یہ ہے کہ بار بار اداروں کی بات کی جاتی ہے کہ جی ادارے خود مختار ہوں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ محکمہ تعلیم, یہی ہمارے قابو نہیں آتا جس بندے سے جا کے شکایت کرنا کہ آپ کا انڈر والا یہ کام کر رہا ہو, کہتے ہیں ہم کیا کریں, آپ کی بات مانیں, اپنی مرضی کریں گے. سر اداروں پہ اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے, قدگی نہیں ہونی چاہیے. یا ہم اداروں کو آزاد کر دینا, یہ کھا جائیں گے عوام کو.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہندوستان سے, دہلی سے ہمارے کلیگ سہیل انجم صاحب کی, اس کو ذرا سن لیتے ہیں پھر آپ سے کمنٹ لیں گے اس پر.
پہلے تمل اور ہندی فلموں کے ایک بڑے اداکار کمل ہاسن نے اور اب کئی زبانوں کے ایک سرکردہ فلم اداکار پرکاش راج نے دائیں بازو کی مبینہ دہشت گردی کو حدف تنقید بنایا اور اس کی مذمت کی. کمل ہاسن نے جمعرات کے روز آنند وکاتن میگزین میں اپنے مستقل کالم میں لکھا کہ بھارت میں ہندو دہشت گردی اب ایک حقیقت بن گئی ہے. ان کے مطابق ماضی میں دائیں بازو کے ہندو گروپ تشدد میں ملوث نہیں ہوتے تھے بلکہ مخالف پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور اپنے دلائل رکھتے تھے, لیکن اب یہ طریقہ کار فرسودہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کر دیا ہے اور وہ تشدد کرنے لگے ہیں. ادھر پرکاش راج نے جمعہ کے روز مرکزی حکومت اور بی جے پی اقتدار والی ریاستی حکومتوں پر درپردہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا مذہب, ثقافت اور اخلاقیات کے نام پر خوف و دہشت پیدا کرنا دہشت گردی نہیں ہے. بی جے پی نے کمل ہاسن کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. پارٹی کے قومی ترجمان جی ویجل نرسمہا راؤ نے کمل ہاسن کو کالعدم لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کے مساوی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ کمل ہاسن نے پی چدمبرم اور حافظ سعید کی مانند بیان دیا ہے. ان کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا ہے جس پر ہفتے کے روز سماعت ہوگی.
جی ڈاکٹر منیش کمار صاحب, یہ جو انٹالرنس نظر آ رہی ہے اس وقت, تو آپ کیا کہیں گے کہ معاشرہ جو ہے کس سمت جا رہا ہے؟
دیکھیے, یہ تو کمل ہاسن صاحب کی جو پیش کا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی جب تک وہ فلم میں تھے تو ان کی باتوں کو جو ہے فلم سوسائٹی کے حساب سے جو ہے لوگ مانتے تھے, اس دیش کے اندر میں لوگ ریسپیکٹ بھی کرتے تھے. لیکن ابھی انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ بیسیکلی وہ پالیٹکس میں انٹری مار رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے وہ پالیٹکس میں انٹری مارنے کو کہا تو انہوں نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر سے انہوں نے ملاقات کی. دلی میں وہ اروند کیجریوال کے چیف منسٹر ہیں, وہ ان سے انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے صاف کیا. لیکن میری جو جانکاری اب تک جو ملی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو جوائن کرنے والے ہیں, اور اسی لیے یہ جو جس طرح کا جو ڈبیٹ ہے وہ انہوں نے وہ بات انہوں نے رکھی ہے. خاص کر کے وہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہے جو پارٹی کی طرف سے, کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے جو بات ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے. تو اس لیے اس چیز کو, کمل ہاسن کے اس بیان کو, اس کا بالکل ہی پولیٹیکل اینگل ہے, اس کا کوئی باقی دوسرا مطلب نہیں ہے. رہی بات پرکاش راج کی, تو جو انہوں نے جو ان کو ساتھ دیا ہے تو یہ ایسی بھی خبریں آ رہی کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ پولیٹکس میں جانا چاہ رہے ہیں, ان کو فلم میں اب زیادہ کوئی کام مل نہیں رہا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جہاں تک بات کمل ہاسن صاحب کی اور پرکاش راج صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ, جو مدعا انہوں نے اٹھایا وہ بالکل صحیح مدعا ہے کہ ہندوستان کے اندر میں پچھلے کچھ دو تین سالوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے کچھ وائلنس جو ہے اس طرح کا زیادہ ہو رہا ہے, چاہے وہ مائنورٹیز کے خلاف ہو, چاہے پھر پترکاروں کے خلاف ہو, جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہو, یا کچھ ملا کر کے جو ہندوستان کے لوگوں میں یہ چیز, میں نے بالکل یہ جائز صحیح بات ہے کہ ہندوستان کے اندر میں جو انٹالرنس کا جو لیول ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گھٹا ہے, اور بیسیکلی لوگ جو ہے اب ریئیکٹ کرنے لگ جا رہے ہیں اور وہ وائلنس پہ اتر جا رہے ہیں. تو یہ ایک چنتا جنک بات ہے. لیکن جہاں تک بات کمل ہاسن صاحب کی ہے تو وہ اگر وہ پالیٹکس میں جوائن کرنے نہیں کرتے, اگر پولیٹیکل چیزوں کے اوپر آگے نہیں بڑھتے, اور ایز اے سول سوسائٹی کے روپ میں اگر وہ یہ بات کہے ہوتے ایز این آرٹسٹ
تو اس پہ زیادہ وزن ہوتا,
ہاں اس کا ویٹ کچھ الگ ہوتا. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے بالکل ہی پولیٹیکل یہ ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں, آپ کے رپورٹ میں آپ نے بتایا کہ بی جے پی نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر, تو وہ جنرلی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں بی جے پی والے جب کوئی فلم اسٹار وغیرہ کے بارے میں اس طرح سے جو ہے آرٹیکلس وغیرہ لکھتے ہوں تو. لیکن اب یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے, لیکن خیر ان کی بات جو ہے جائز ہے اپنی جگہ پہ, اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے. اور یہ جو کیسز وغیرہ جو ہو رہے ہیں یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے. جب اب آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو آپ کہیں آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اس سے
آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب. اور اب ہم اپنے کچھ سننے والوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر سلیم صاحب موجود ہیں لودھرا سے. جی سلیم صاحب. لیاقت الملک صاحب دیر سے.
جی السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام
جعفری صاحب. یہ جو وائلنس یا تشدد کا رجحان جو بڑھ رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں مائنورٹیز پر ظلم ہو رہا ہے. خاص کر اگر ہم انڈیا کی مثال لے تو وہاں انڈیا میں کشمیر کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آزادی مانگ رہے ہیں, فریڈم فائٹرز ہے, دہشت گرد نہیں ہے, انڈیجنس اسٹرگل ہے ان کی آزادی کی, خود مختاری کی, خود اختیاری کی. تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ تو پوری دنیا میں پہلے ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ, خامخواہ اس کا ریئیکشن ہوگا. اس تامل ناڈو میں ہے خالصتان.
ذرا مختصر کیجیے لیاقت ملک صاحب. جی
یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جبر کے ذریعے ان لوگوں کو قبضہ نہیں رکھ سکتے.
بہت شکریہ آپ کا. سلطان سکندر صاحب لائن پر ہیں. طارق تختائی صاحب قصور سے فرمائیے.
جی جی السلام علیکم جعفر صاحب. ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بہت اچھی بات کی, لیکن میرا کوئسچن یہ ہے کہ وائلنس جو ہے وہ اس کی ہم نے ترجیحات بدل دی ہیں. کیا اس میں ہم نے ڈیفینس رکھا ہوا ہے کہ وائلنس بھارت میں ہو تو اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہے, بوسنی میں ہو اور ہم اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد قابل نفرت ہوتا ہے, وہ انڈیا میں ہو, امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو. دہشت گرد نہ تو اس کا وطن ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کشمیر میں نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے باوجود اقوام متحدہ کی قراردادوں میں, تو اس پہ اتنا وویلا نہیں کیا جاتا. تو بہر صورت ہماری ترجیحات بہت مختلف ہیں.
بہت شکریہ آپ کا تختائی صاحب. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نیو یارک سے موجود ہیں جناب ملک ندیم عابد صاحب, ان سے ہم گفتگو کریں گے. ملک ندیم عابد صاحب السلام علیکم.
السلام جعفری صاحب, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو.
بس آج جو آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے, یہ جو ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے نیو یارک میں, آج یہ خبر آئی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ ان کا اپنا آدمی ہے, جو ان کا ویکلی نیوز پیپر ہے النبا, اس میں انہوں نے اس کو اپنا آدمی ظاہر کیا ہے. کیا اس بارے میں اطلاعات ہیں نیو یارک میں, جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں, کیا ان کا کہنا ہے؟
جعفری صاحب پہلے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے یہ متاثرین کو اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی اور ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں گا. جس طرح ابھی ایک صاحب نے آپ سے فون پہ فرمایا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب, دین اور ملک نہیں ہوتا,
جی
تو دہشت گردی دہشت گردی ہے. دیکھیں جہاں تک انویسٹیگیشن کا سوال ہے, یہ بڑا ہی کانفلکٹنگ قسم کا کوسچن ہے, بلکہ کوسچن کانفلکٹنگ نہیں ہے, آنسر کانفلکٹنگ ہے. کہ ایک طرف ایک شخص جو 60 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے, آج ایک مہینہ گزرنے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی اطلاعات اس طرح کی نہیں ملتی ہیں کہ اس نے کیوں کیا, اس کی کیا پرابلمس تھیں, اس کے کیا وسائل تھے, کہاں سے اس نے گنز لی, کہاں سے اس نے یہ سارا کیا. جبکہ ایک شخص جو داڑھی والا ہے, جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, اس نے 6-8 لوگوں کو مار دیا, تو ود ان اے فیو منٹس جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین ہے, کیا نام ہے ان کا, پیٹر کنگ, کانگریس مین پیٹر کنگ, وہ ٹی وی پہ لائیو شو میں آ کے یہ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ اس نے یہ لوگوں کو مارنے سے پہلے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا. یہ پیٹر کنگ صاحب کو یہ ساری باتیں چند سیکنڈز میں, چند منٹس میں کس طرح پتہ لگتی ہیں؟ تو دیکھیے یہ جہاں تک تعلق ہے آئیسس کے کلیم کرنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ڈکوسلا ہے, یہ صرف اپنے آپ کو ٹو کیپ دیم انٹو دی لوپ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. دو دن تو ان کو پتہ نہیں لگا کہ ان کا آدمی یہ کام کرنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا جو اور کوسچن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, جو میں آپ کے لسنرز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا, کہ ہمارے پاس امریکہ میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے. یہ کہا گیا کہ انہوں نے, ان صاحب نے بہت ساری ڈزنز آف ویب سائٹ سے اور یوٹیوب سے ڈزنز آف ویڈیوز دیکھی ٹیررزم کے بارے میں آئیسس کی, تو وہ کیوں یہ ویڈیوز اور یہ ویب سائٹس ایگزسٹنس میں ہیں, کیوں نہیں ان کو بلاک کیا گیا؟ میں اگر ذرا سا بھی کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, یوٹیوب والے اپنی پالیسی کو سائٹ کرتے ہوئے اس کو بلاک کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. تو یہ کون سی ویب سائٹس ہیں؟ یہ کون سی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور ان کو اس طرف لگا رہی ہیں کہ وہ خام خواہ میں اپنی بھی زندگی عذاب کریں اور اپنی فیملی کی بھی اور بے گناہ لوگوں کا خون کریں.
تو اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کی طرف سے؟
نہیں دیکھیے, ان میں صرف جو ابھی تک انویسٹیگیشن نے جو اناؤنس کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ عربی میں نوٹ ملا ہے اس کی سیٹ سے. اور یہ بھی بڑا ہی ایک کنٹروورشل قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ عربی میں لکھا ہوا نوٹ تو میرے گھر میں آپ چاہیں گے تو 50,000 نوٹ مل جائیں گے, بیکاز میرے گھر میں قرآن کی کافی کاپیاں موجود ہیں, میری گاڑی میں سے بھی عربی کے.
صحیح, تو انہوں نے کوئی مزید وضاحت نہیں کی اس کی.
جی
انہوں نے کوئی مزید وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ آئی ایس سے تعلق ہے یا نہیں ہے اس کا؟
جی بالکل کوئی وضاحت,
ابھی تک صرف انہی کا کلیم ہے آئی ایس والوں کا کہ یہ ہمارا آدمی ہے.
جی بالکل, اور سب سے بڑی اور انٹرسٹنگ جو یہ کانفلکٹنگ قسم کی انفارمیشن ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس صاحب نے ہاسپٹل میں اپنے کمرے میں کہا کہ مجھے چاہیے آئسس کا فلیٹ چاہیے جو مجھے لگانا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کو آئسس کے ساتھ اتنا عشق ہو کہ وہ ہسپتال کے اپنے کمرے میں بھی آئسس کا فلیگ لگانا چاہتا ہے تو اس نے اپنی گاڑی کے اوپر فلیگ کیوں نہیں لگایا؟
چلے تو اب یہ تو میرے خیال میں جب انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی تبھی یہ بات فائنلائز ہو سکے گی کہ واقعی اس کا تعلق آئی ایس سے ہے یا نہیں. بہت شکریہ جناب ملک ندیم عابد صاحب آپ کا, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر منظر قریشی صاحب لندن سے موجود ہیں, اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ تو ٹیکسس سے ہیں. مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی ملک عابد صاحب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آئی ایس محض لوپ میں رہنے کے لیے اس قسم کے دعوے کر رہی ہے, یا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت اختصار کے ساتھ پہلے اس پہ بتائیے.
جی شکریہ جعفر. دیکھیں اس سلسلے میں میں کوٹ کروں گا جان ملر جو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ہیں.
جی
انہوں نے اس کلیم کے بارے میں یہ کہا ہے, ان کو یہ اس کے اوپر تحفظ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کافی دیر سے کیا ہے آئیسس نے. اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس پورے منصوبے میں داعش شامل نہیں تھی, لیکن اب داعش جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, میں کلیم کرنا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ خاصے دباؤ میں ہیں, وہ ہر جگہ پر شکست کھا رہے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کچھ ایسی سکسیس سٹوری جو ان کے خیال میں ہے وہ ان کو چاہیے. تو جو اس میں اچھا, اس میں ایک اور بات میں عرض کروں اسی کنٹینویشن میں, کہ جان ملر نے یہ بھی کہا کہ وہ شخص جو ہے ان کا اس وقت کی تحقیقات کے مطابق یہ شخص جو ہے وہ یہاں آ کے ریڈیکلائز ہوا تھا, یعنی باقاعدہ منصوبے کے تحت قازقستان سے یہاں نہیں آیا تھا اپنے 23 ساتھیوں سمیت. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل فرمایا ڈائیورسٹی ویزے کے بارے میں کہ یہ لوگ تیار ہو کے آتے ہیں اور پھر ہمارے کاروائی کرتے ہیں, تو جان ملر نے صحیح معنوں میں یعنی کہا تو نہیں لیکن صدر ٹرمپ کے اس موقف کی نفی کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں سے تیار ہو کے آئے تھے, اور باقی جو 23 افراد ہیں ان کے طائفے میں ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ان کا خیال یہ کہ یہ لوگ یہاں کے ریڈیکلائز ہوئے. اور اس میں جو آپ کے پرانے پہلے جو تجزیہ نگار تھے ان کی بات میں واقعی وزن ہے کہ اگر ایسی خراب سائٹس ہیں تو اس پہ پابندی کیوں لگائی جاتی جس سے لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں؟
اچھا,
یا تو یہ کہا جائے کہ یہ تو داعش کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ امریکہ کے تمام بین کے جتنی ٹیکنالوجی سب کو بائی پاس کر دیتے ہیں, تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہاں کے لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, اور یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے.
اچھا, قبل اس کے کہ میں اپنے اگلے موضوع کو جانب جاؤں, میرے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں گلاب خان صاحب اٹک سے. جی گلاب خان صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام.
سر آج یہ ہے کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں تو کیا یہ آپ کی خراجی موجود ہے یا ان کا کوئی کہیں اثر یا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا جناب. اچھا آپ چلتے ہیں جناب عبدالی صاحب اور منظر قریشی صاحب, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک جناب عبدالی صاحب. یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ 12 روزہ 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے, اس دوران وہ چائنا بھی جائیں گے, کوریا بھی جائیں گے, اور مختلف, اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ عبد علی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. منظر قریشی صاحب آپ فرمائیے.
جی سب سے تو پہلے کی پانچ جو ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں جن میں کہ جاپان, ساؤتھ کوریا, چائنا, ویتنام اور فلپینز, ان تمام ملکوں کے اندر ایک سب جو چیزیں ہیں جس طریقے سے امریکہ چاہ رہا ہے سوائے جاپان کے, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہیں فائدہ شاید نہ ہو پائے بہت زیادہ, کیونکہ سبھی کے جو ہیں پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہیں. جاپان کے اندر سب سے بڑی یہ کہ جو اس وقت وہاں کے ہیں شنزو ایبے, ان کا پوائنٹ آف ویو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ زیرو ٹالرنس کا نارتھ کوریا کے لیے وہ کافی آپس میں ملتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بھی ٹالرنس نہیں دکھانی چاہیے نارتھ کوریا کے ساتھ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بھی خوف ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ٹویٹ کر دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں جسے کہ حالات اور مزید خراب ہو سکیں اس سے, تو اس صورت کے اندر مشکل یہ ہو سکتی ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ جو آگے کی باقی کی جتنے بھی ممالک میں جا رہے ہیں جس میں کہ ساؤتھ کوریا ہو گیا, ادھر بھی وہی سچویشن ہے کہ وہ پروووکیشن نہیں چاہتے نارتھ کوریا کے ساتھ, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جس نظریے سے جا رہے ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے جہاں امریکہ فرسٹ جو ان کی پالیسی ہے وہ اس کو آگے لے کر آتے ہیں, تو اس سے وہ دے وانٹڈ ہی وانٹس کے کس طریقے سے جو آرم ہیں وہ سیل کیے جا سکے مزید ساؤتھ کوریا کو, اور وہاں سے کچھ ٹریڈ کے لیسنس میں بھی ان سے دی جا سکے سینکشن. تو اس طرح کی جو ہیں اگر ہم چائنا کے پاس دیکھتے ہیں آگے تو چائنا میں بھی ان کو ایسے ہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ریسٹرکشن کی ہوئی ہے سرٹن مارکیٹس کے اوپر جہاں پر امریکن فرمز کو الاؤ نہیں کرتے, تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کو ایکسیس مل سکے امریکن جو ہے بزنس مین کو. تو اوور آل اگر ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا, ہم کچھ بھی کہیں لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکن جو فرمز ہیں یا امریکن کمپنیاں ہیں ان کے لیے نئی مارکیٹ یا جو پرانی مارکیٹ ہیں ان کے اندر ان کو ایکسیس ذرا زیادہ مل سکے, تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. پلس وہ ایک ملٹی لیٹرلزم سے ہٹ کر ایک ون ٹو ون جو ہے کمیونیکیشن چاہتے ہیں جس میں کہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ڈیل میکر ہیں وہ, تو چاہتے ہیں کہ ایک ایک ملک کے ساتھ جائیں الگ الگ ڈیل کریں. لیکن ایشیا کے اندر جس طرح آتی ہے ممالک کے اندر وہ اگر جائیں گے وہاں کانفرنس میں ملاقات ان سے ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ایز اے گروپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ ویتنام ہو گیا اور ممالک ہو گیا, فلپینز کے ساتھ بھی ان کو ایشو ہے اس سلسلے میں. تو ایک دو تین چیزیں ہیں جو کہ وہ امریکہ کے بھلے کے لیے چاہتے ہیں, وہ ان کو ایک ایک الگ الگ کنٹری سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پر ملٹی لیٹرلزم کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے آڑے آئے گا.
اچھا آپ مسعود عبدالی صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. صدر ٹرمپ جو ہیں چین کا ان کا پہلا دورہ ہوگا, یہ ظاہر ہے کہ وہاں پر ٹریڈ اور نارتھ کوریا کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ٹاپ ہو پی ایجنڈے میں. میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ اب اوباما صاحب کے زمانے میں ایشیا پیوٹ جو ہے اس پر بڑا زور تھا, کیا یہ دورہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے یا یہ کہ یہ نئے سرے سے کوئی نئی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے امریکن بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟
دیکھیں جیف صاحب, تھوڑا سا جو فرق ہے جو آپ کے پہلے بھی فاضل تجنگار فرما رہے تھے کہ دونوں کے اپروچ میں فرق ہے. وہ بڑے گلوبلائزیشن کے قائل تھے صدر اوباما صاحب, جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی ان کے خیال میں گلوبلائزیشن سے نقصان ہوا ہے اور ٹریڈ سرپلس ہوا ہے, لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ان کی آزاد پالیسی سے. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں اپروچ میں تو کافی کم از کم مجھے کافی فرق نظر آتا ہے. بنیادی طور پر جو یعنی اس میں جو اہم بات مجھے نظر آ رہی ہے اس دورے میں وہ دو تین ہے. پہلی بات تو سب سے اہم بات تو ان کے لیے جو ہے اس وقت ہے وہ شمالی کوریا کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات. اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کے زمن میں ایک بات بہت اہم ہے کہ چین امریکہ کے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک اس وقت جو ہے وہ چین ہے, اس انہیں کے بینکوں سے قرض لیتے ہیں. پھر ابھی جو نیا جو ٹیکس میں چھوٹ کا منصوبہ زیر غور ہے, جس کے اندر لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیڑھ سے دو بلین ٹریلین ڈالر یعنی 1,500 سے 2,000 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا, تو ظاہر خسارہ وہ قرضوں سے پورا ہوگا اور یقیناً اس کے لیے ان کو چین کی ضرورت ہے. تو لہٰذا چین عمدہ چین کی اچھی معیشت خود امریکہ کے مفاد میں ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹریڈ کے مسئلے کے اوپر بہت زیادہ پریس نہیں کریں گے چینی قیادت کو. اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو جو ہے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا وہ یہ کہ وہاں جب وہ ویتنام جائیں گے وہ تو 11 نومبر کو ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاونی کاؤنسل جو ایپیک اس کا سربراہی اجلاس ہے, جس کے اندر ان کا خیال ہے کہ سائیڈ لائن میں یہ پوٹین سے ملاقات کریں گے.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پہلی جو ملاقات ہوئی تھی پوٹن سے وہ بھی اسی طرح ایک بڑی کانفرنس میں ہوئی تھی غالباً جی 20 میں جنوری کے مہینے میں. تو اس میں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ روس کے صدر سے ملاقات کریں گے,
مگر اس میں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ تو آیا نہیں ابھی تک کسی جانب سے بھی.
میرا خیال ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اس لیے سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے یہ ہمارے ٹرمپ صاحب جی. اسی لیے وہ اپنا فلپائن کا دورہ مختصر کر رہے ہیں, یعنی وہ جلدی آ جائیں گے اور یہ ایپیک کی کانفرنس اٹینڈ کریں گے. تو اس لحاظ سے یعنی یہ ایک بڑی اہم ہے کہ وہ پوٹن سے ملاقات ہوئی. اس کے مطابق ظاہر ہے کہ یہ تو سرکاری اعلان نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ
چانسز ہو سکتے ہیں
ملاقات کر سکیں. اس میں اہم بات, ایک اور بات جو اہم ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے چین کا دورہ صدر ٹرمپ صاحب کا, کہ چین میں ابھی آپ کو دیکھا ہوگا چین کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس ہوا جس کے اندر بہت زیادہ اختیارات جنرل جی کو دے دیے گئے, بلکہ صحیح معنی میں اب ماؤ زے تنگ کے بعد چینی تاریخ کے سب سے یعنی افیکٹو اور سب سے زیادہ بااختیار صدر ہیں, کہ ان کے اخبار اور ان کے افکار جو ہیں وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے منشور کا حصہ بن گئے. تو اس لحاظ سے یعنی بڑا اہم ہے, تو اس اعتبار سے ان سے ملاقات جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہوگی کہ چینی صدر بہت بااختیار ہو گئے اور وہ جو بھی معاہدہ جو بھی بات چیت جو بھی گفتگو ہوگی وہ اس کو آسانی سے امپلیمنٹ کروا سکیں گے. تو اس لحاظ سے یعنی یہ دورہ بنیادی طور پر جو ہے وہ تو ایک شمالی کوریا روسی صدر سے ملاقات اور چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں ہوگا. لیکن اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ چین کے بارے میں اسٹرانگ پالیسی لگ رہی تھی صدر ٹرمپ کی ڈیورنگ یعنی اس کے دوران کیمپین کے دوران اور اس کے بعد بھی, کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے معاہدوں کو, چین اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. میرے خیال یہ ریٹرک اب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور وہ اس سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی یعنی چینی معیشت جو ہے وہ بھی خوشحال رہے, چینی معیشت بھی اسٹرانگ رہے, کیونکہ ان کو بہرحال اسی سے بعد میں قرضہ لینا ہوگا.
اچھا مندا قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نارتھ کوریا کے ایشو پر اس دورے سے کوئی بریک تھرو دیکھتے ہیں؟
جی میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ بریک ہوگا, لیکن چائنا بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے, لیکن اٹ آل ڈیپینڈز کہ چائنا کے ساتھ دی کی جو میٹنگ ہے وہ کیسے جاتی ہے. اگر تو چائنا نے تھوڑی سی مزید فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, تھوڑا سا بھی اس کو پریشرائز کیا نارتھ کوریا کو, تو ان کے ٹرمپ کو دکھانے کے لیے واپس ایک اچھا ایک شو کیس مل جائے گا کہ وہ دکھا سکیں گے کہ میں میرے جانے سے میں نے یہ تھوڑا سا پریشرائز کیا ان کو, ان کی پالیسی چینج ہوئی ہے اور چائنا نے تھوڑی مزید سختی کی ہے نارتھ کوریا کے اوپر. لیکن ایز سچ کہ ایک بہت بڑا کوئی ریڈیکل چینج میرا نہیں خیال کہ چائنا اپنی پالیسی چینج کرے گا بہت زیادہ, اور نہ ہی نارتھ کوریا اپنی پالیسی چینج کر پائے گا اس پوری سینیریو میں. بلکہ ان کے جانے سے یہ جس طریقے سے دیکھیں گے ڈی ملٹرائز زون کے اندر یہ نہیں جا رہے, وہ اسی ریزن سے نہیں جا رہے کہ وہاں پر یہ نہ کہ وہ پرووک ہو جائیں,
ٹینشن بڑھ جائے
اور وہ کوئی اور الٹی حرکت کر بیٹھے.
30 سیکنڈ ہے عبدالی صاحب, آپ کا کمنٹ.
دیکھیے اس میں جو اہم بات ہے وہ جو بظاہر نظر آ رہی ہے امریکہ کی پالیسی, کہ امریکہ ایک طرف عسکری موومنٹ کے ذریعے اس پر دباؤ رکھنا چاہتا ہے. آپ کا پتا ہے کہ ہمارے 3 طیارہ بردار جہاز وہاں پر ہیں, اس کے علاوہ B-52 بمبار طیارے کے مسلسل وہاں مشق ہو رہی ہے چین جاپان اور امریکہ کی. لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ جو معاشی پابندیاں لگیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں شمالی کوریا کے اوپر, کیونکہ خیال ان کا یہ ہے کہ یہ پابندیاں بڑی سخت ہیں اور اس کے بہت جلدی جو ہے اس پہ اثرات شمالی کوریا پہ ہوں گے, اور یہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے نارتھ کوریا شمالی کوریا جو ہے وہ معقولیت کے راہ پر مائل ہو جائے. اور دوسرے لیکن اگر اس سے کوئی فوجی کاروائی کی تو اس کے لیے ان کی عسکری جو قوت ہے اس علاقے میں موجود ہے. تو خیال یہی ہے, جو بنیادی بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کی معاشی جو پابندیاں ہیں شمالی کوریا پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں.
اور نارتھ کوریا کے ڈیفیکٹرس نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ان کو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ منظر قریشی صاحب اور مسعود عبدالی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.